أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة أنفال مدنی ہے، 75 آیات اور 10 رکوع ہے. نزول میں 88 سورت ہے. سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے. گزشتہ سورت میں معذبین کا بیان تھا اور 7 انبیاء کے واقعات سے داعی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی اولاً، اور قیامت تک کے لیے خیر اور دین کے دعات کو تسلی ہے ثانیاً. تسلی میں ابتداءً آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابلیس انسانی قدروں کا بدترین دشمن ہے، اور دنیا کی ہر تکذیب اور فسق میں ابلیس کا دخل ہے، اور پھر مفصل واقعات بیان کیے جن میں سے حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ہود کا واقعہ، صالح کا واقعہ، حضرت لوط کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. یہ سب انبیاء آپ کی طرح برحق تھے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت کا کام کرتے تھے، اور قوموں نے جب انحراف کیا اور تکذیب کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا. تو اے پیغمبر، آپ کی مدد و نصرت بھی اللہ فرمائیں گے، اور آپ کی حمایت و نصرت اللہ کی طرف سے بھرپور ہوگی، اور آپ سے انحراف کرنے والے اور آپ کی حقانیت کی تکذیب کرنے والے معذب ہوں گے. قوموں کی تعذیب کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو پیش آیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو پیش آیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو پیش آیا، لوط کے نافرمانوں کو پیش آیا، شعیب و موسیٰ کے فرائنہ اور نافرمانوں کو پیش آیا، اور کبھی یہ کہ اللہ تمہیں صلاحیت دے اور تم ان کے ساتھ نبردازما ہو جاؤ، اور اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے اور وہ قومیں آپ کے مقابلے میں خجل خوار ہو جائے. اس کا بیان سورت انفال میں. تعذیب کی پہلی صورت گزشتہ صورت میں تھی، اور تعذیب کی دوسری صورت اس سورہ انفال میں ہے کہ اللہ تمہیں صلاحیت دے اور تم خود ان سے کفر اور تکذیب کا انتقام لے لو. اس صورتحال کو شرائع کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. جہاد کے مراحل ہیں. ایک مرحلہ تربیت کا ہے، اس کا دوسرا نام ہے الاستعداد للجہاد. مجاہد کی تربیت کا مرحلہ بقرہ میں گزرا ہے، اور مجاہد کے ابتلاء کا مرحلہ آل عمران میں گزرا ہے، اور وہی 10 اوصاف جو بقرہ میں تھے ان کو یہاں دہرائے ہیں، لیکن یہاں ہے الاعداد للجہاد. سورت کا عنوان اور موضوع ہے جہاد کے لیے تیاری، اور اس پر 6 قاعدے ذکر کیے ہیں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، اور 10 اوصاف ذکر کیے ہیں مومنین کے بترقی، اور 10 قاعدے ذکر کیے ہیں قوموں کے ساتھ فتح اور شکست کی صورت میں. سورت مشتمل ہے اعداد للجہاد اور تسلی للنبی والمجاہد پر. جن مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ نصرت ہے ان کے اوصاف: ایمان کامل ہو، ذکر سے زبان تر ہو، توکل کامل ہو، نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہو، خرچ خدا کے راستے میں خوب کرتے ہو. یہ پانچ تو ذاتی ہے اور پانچ پھر صفاتی ہے. اللہ کے راستے میں سینہ سے پر ہو، حق کا حمایتی ہو، باطل سے ڈرنے والا نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر یقین کرنے والا ہو، کفر کے زیر و زبر ہونے پر درست یقین رکھنے والا ہو، اللہ سے نصرت اور مدد مانگنے والا ہو، طاہر مطہر رہنے والا ہو. یہ تمام وہ اوصاف ہے جو ایک مومن کے اندر جہاد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. سورت کی ابتدا انفال اور غنائم کی تقسیم سے ہے. ایک اہم مرحلہ جہاد کا یہ ہے کہ مجاہدین آپس میں لڑے نہیں، اور لڑائی کا بڑا ذریعہ دنیا کے اندر کسب مال ہے. تو جہاد کے اندر سورت فتح میں جو غنائم حاصل ہوتے ہیں کہیں وہ افتراق اور اختلاف کا سبب نہ بنے، تو پہلے سے ان کے حصے متعین کر کے دے دیے تاکہ لڑائی کبھی بھی نہ ہو سکے، اس کا احتمال تک نہ رہے. یسألونک عن الانفال، گزشتہ سورت کے ساتھ ربوط اس قدر واضح ہے کہ وہ بھی تسلی میں تھی اور یہ سورت بھی تسلی میں ہے. وہ بھی تعذیب کفار پر مشتمل تھی، یہ بھی تعذیب کفار پر مشتمل ہے. وہ تعذیب کی پہلی سورت تھی، یہ تعذیب کی دوسری سورت تھی. وہ قوم کی ہلاکت کی شکل میں نبی کو تسلی تھی، اور یہ مسلمانوں کے عروج اور فتح کی شکل میں نبی کو تسلی ہے. اس میں چھ مشہور پیغمبروں کی تسلی کا تذکرہ تھا، اس میں ایمان والوں کو چھ خطابات: یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں. مسند احمد میں کہ پوچھنے والے سعد بن ابی وقاص تھے. ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ پوچھنے والے قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت کے رشتہ دار. انفال نفل کی جمع ہے. نفل اس انعام کو کہتے ہیں جو امیر کسی سپاہی کو اچھی خدمت کے بدلے میں دیتا ہو. انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل جنگی انعام کو کہتے ہیں. نفل زائد کو کہتے ہیں، اصل سے جو اضافہ ہو، جیسے فرض نماز کے علاوہ نماز یہ زائد ہے، وہ نوافل ہے. اور بیٹے کا بیٹا جب ہو جائے پوتا تو اس کو بھی نفل کہتے ہیں، وہ یعقوب نافلہ، کیونکہ وہ بھی اصل پر زیادت ہے. تو ضرورت اور اصل سے زیادہ اچھی خدمت کا بدل جو امیر الجیوش دیتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں. فقہ کے اندر فرائض کے علاوہ سب نوافل ہیں، سنن موقدہ، غیر موقدہ، زوائد، مستحبات، یہ سب نوافل ہیں. یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنائم کے بارے میں. یہاں انفال سے مراد غنائم ہے، امام بخاری نے کہا ہے. قال البخاری: الانفال المغانم. ابن عباس سے منقول ہے: الانفال الغنائم، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصتا لیس لأحد منها شيء. صرف پیغمبر کا حق ہے. جنگ بدر کے بعد مسلمانوں میں اختلاف کا اندیشہ تھا. بزرگوں نے کہا ہماری مشاورت نے کام کیا, نوجوانوں نے کہا ہماری تیز تلوار نے کام کیا. رب العزت نے اس اختلاف کو ختم کیا. وللانفال للہ والرسول, آپ فرمائیے الغنائم تو اللہ کے ہیں اور رسول اس کا حقدار ہے. فاتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم, صلح کرو آپس میں. اصلاح ذات البین کے معنی ہے آپس میں صلح کرو. اصلاح ذات البین اصطلاح ہے, آپس میں صلح صفائی کرنا. واطیعوا اللہ ورسولہ, کہا مانو اللہ اس کے رسول کا. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جب یاد کیا جاتا ہے اللہ تو نرم ہو جاتے ان کے دل. واذا تليت عليهم اياته, اور جب پڑھی جاتی ان پر اس کی آیتیں. زادتهم ایمانا, بڑھا دیتے تھے ان کا ایمان. وعلى ربهم يتوكلون, اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان بڑھتا ہے یعنی لوگ ایمان میں ترقی کرتے ہیں. نفس ایمان تو لا یزید ولا ینقص, وہ تو بسیط ہے. ایمان تو تصدیق کا نام ہے, تصدیق دیا ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ نہیں کہ تھوڑی تصدیق ہوگی تھوڑی نہیں ہوگی. ایمان میں تجزی نہیں ہو سکتی. محدثین کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے, وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ اعمال ایمان میں شامل ہے. امام اعظم کہتے ہیں کہ ایمان تو بسیط ہے, اس کا تو کوئی جز نہیں ہے. بسیط مالا جز ہے, اس کا جز نہیں ہوتا. اور مرکب جیسے چائے, دودھ پتی چینی پانی, یہ ہے مرکب. اور بسیط جیسے دودھ, دودھ خود ایک ملونی ہے, اس کے اجزاء نہیں ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تو ایک حقیقت ہے جس کے قلب میں ہو. هل لا شككت قلبه فرأيت فيه الايمان. اور امام ابو حنیفہ کے زمانے میں مشہور شخص اسد السنہ, جو امام ابو حنیفہ کا رد کرتا تھا, امام صاحب نے اسے خط لکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے, آپ مجھے یہ بتایا کہ بدر سن 2 میں لڑی گئی ہے اور اس میں آیت آئی ہے زادتہم ایمانا, اس سے پہلے والے مسلمان ایمان والے تھے یا نہیں, اور ان کا ایمان چٹان تھا یا ایک پاؤ تھا, آپ بتائے. مرتے دم تک اس نے خط تپائی پر رکھا تھا اور جواب نہیں دے سکا. کردی نے مناقب کے اندر وہ خط شائع کیا ہے. الذين يقيمون الصلاة, وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز. مما رزقناهم ينفقون, اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں. اولئك هم المؤمنون حقا, یہ مسلمان پکے ہیں. لهم درجات عند ربهم, کے درجے رب کے ہاں. ومغفرة, اور بخشش ہے. ورزق قریب, اور روزی ہے عزت کی. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق, یعنی اللہ نے انفال آپ کے لیے خاص کر دیے, جیسے نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے صحیح طرح. یہ کب کا واقعہ ہے کہ حضرت کو باہر لے آئے؟ تو یہ دو واقعات ہو سکتے ہیں. ایک تو ہجرت کا واقعہ ہے, اور اس صورت میں ہجرت کا بیان ہے. جس طرح اللہ مشرکین کے درگاہ سے آپ کو صحیح سلامت گھر سے باہر لے آیا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی آپ کو صحیح سلامت بما فتوحات و غنائم کے محفوظ کیا. دوسری تشبیہ یہ ہے کہ مراد یہ کہ آپ اپنے گھر سے میدان بدر کے لیے آ گئے. ابو اسحاق زجاج نے تو کہا ہے الکافی موضع النصب کما آخرا جگہ, یہ منصوب ہے محلت, یعنی نسارا کا کما آخرا جگہ, الغنائم لکا لا لغیرکا کما آخرا جگہ.
نہ ہوا مضبوط پڑھنا پڑتا ہے.
مضبوط ذرا کمی ہوگی تو آدمی ششدر رہ جائے, کچھ بھی نہیں سمجھے. اور نحو کی مثال آٹے کے گوندلے کی, ایسا موڑو تو فاعل ہے اور ایسا موڑو تو مفعول ہے, اور نیچے کرو تو مضاف الیہ ہے. اور نحو ہے کیا؟ کیا منصور مولانا بھائی آپ اڑو اگا اخل لی ساخوں کا پورتے ہوا فاعل دے منس کی کن مفعول دے لاندے بودن مضاف الیہ ہے. نور پاکستانی طالب علم میں ہمت نہیں ہوتی, وہ کافیہ اور ہدایت نحو میں کمزور رہتا ہے. اور استاد نہ اہل ہوتا ہے, وہ چالو کرا نہیں سکتا اس کو خالی دن پورا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بخاری پڑھ لیتا ہے, نحو نہیں جانتا. در نحو محو کر دیے عمر عزیز یارا, اور در صرف صرف کر دیے نہ شناخت کی خدا را. کما اخرج ربک الانفال ثابت لکا کما اخرج ربک من بیتک بالحق. دونوں موقع عجیب ہے, ہجرت کے وقت بھی بخیر و خوبی باہر آنا اور مشرکین کی سکیم کا فیل ہونا, اور بدر کے میدان میں بھی حضرت کا فتح یاب ہونا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا خوش نہیں تھا. کیوں؟ وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ اسباب موجود نہیں ہے, دشمن مسلح ہے اور پہلی لڑائی ہے, کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچے. ذہین و ذکی آدمی خطرے میں رہتا ہے بوجہ قابلیت کے, اور اجڑ آدمی وہ دلیر ہوتا ہے بوجہ ناقابلیت کی. قابل آدمی لڑائی نہیں کرتا, اس کو خطرہ ہے کہ لڑائی بڑھ بھی سکتی ہے, لڑائی کے نتیجے میں میری زندگی معطل ہو سکتی ہے, لڑائی کا انجام میرا یا مخالف کی موت ہو سکتا ہے. اور بے شک ایک گروہ مسلمانوں میں سے ناخوش تھا, ناخوشی کی وجہ بیان کی. یجادلونک فی الحق, یہ جکڑتے تھے آپ سے حق کے بارے میں. بعد ما تبین, بعد اس کے کہ واضح ہوا. کانما یساقون الی الموت, گویا کہ ان کو لے جایا جا رہا ہے موت کی طرف. وہم ینظرون, یہ دیکھ رہے ہو, ایسے ڈرے ہوئے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اور جس وقت وعدہ کیا تم سے اللہ نے کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں ملے گا. قرآن پاک کو دیکھو. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے وہ مل جائے. بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین کا حال دیکھنے باہر آئے تھے. مشرکین کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام چلا گیا تھا, اور فیصلہ ہوا تھا کہ اس تجارتی قافلے میں جتنا فائدہ ہو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ پر صرف کیا جائے. تو آپ اسے دیکھنے کے لیے باہر آئے کہ اس قافلے میں کتنا ساز و سامان ہے, اور یہ کیا لے کے آئے ہیں, اور اس کے مکہ پہنچنے کے بعد ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا. بہت بڑے منتظم تھے آپ نے. قتل الموزی قبل الازی, موزی کو نقصان پہنچانے سے پہلے ڈھیر کر دو. ہر تشریف لائے بیت, لیکن اطلاع فاش ہو گئی تھی. ابو سفیان دوسرے راستے سے قافلہ لے کے بھاگ گیا تھا, اور اہل مکہ کو خبر مل گئی تھی. ابو جہل ہزار بر لوگوں کو لے کر باہر آیا تھا. جب آپ بدر میدان میں پہنچے تو آپ پر واضح ہوا کہ شام کا قافلہ تو بچ نکلا ہے, البتہ مکے کا لشکر جرار ہمارے لڑنے کے لیے چلا ہے, اور وقت اتنا کم ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے. تو آپ نے صحابہ سے مشاورت کی کہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ صرف شام کے قافلے کا تعاقب کیا جائے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ ابو جہل جو لشکر لائے ہیں اس سے لڑا جائے. آپ کے اور بڑے صحابہ کی خواہش تھی کہ ابو جہل جو لشکر لائے ہیں اس سے لڑے. یہ پہلا موقع ہے اور اس میں بہت کانٹے ہیں, بہت زور ہے, اور اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے, وہ زیر ہو جائے گا اور پورے جزیرے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے گی. لیکن اکثر صحابہ نے کہا کہ ہم تو جہاد کی نیت سے آئے ہی نہیں ہیں, ہم تو شامی قافلے کو دیکھنے آئے تھے, اور وہ جس میں ہتھیار ہی نہیں ہے غیر ذات شوقہ, اس سے اگر لڑنا ہو تو ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سراسیمگی کو دیکھا, آپ نہایت فکر مند ہو گئے. پہلا موقع تھا اور ظاہری حالات ٹھیک نہیں تھے. ابو سفیان نے جب یہ خبر سنی کہ ابو جہل لشکر لے کے آئے ہیں تو ابو سفیان شام کے قافلے کے ساتھ واپس آئے اور مسلمانوں کے راستے میں بیٹھ گیا کہ یہ مدینہ نکل نہ سکے, اور اوپر سے ابو جہل لشکر جرار 1000 مسلح افراد کا لے کے پہنچ گیا اور مسلمان بالکل ان کے بیچ میں آ گئے. آپ نے صحابہ کرام کو کہا کیا کرنا چاہیے, ہم تو خالص دیکھنے آئے تھے اور صورتحال جنگ کی بن گئی, اور ہماری حیثیت اور جنگی کیفیت لڑنے کے قابل نہیں ہے. اس دوران مقدال ابن الاسود کھڑے ہو گئے مقداد ابن الاسود کھڑے ہو گئے اور اس نے ایک تقریر کی, اور اس تقریر کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے میری تمام نیکیاں مقداد لے لیکن یہ تقریر دے. تقریر کیا تھی ایمان سے لبریز تھی, اور آپ نے اس تقریر کے اندر حضرت کو تسلی دی کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب جا کے عمالقہ سے لڑے, ہم یہی موجود ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ نقاتل بین يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى نقتل بين يديك, ہم آپ کے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں لڑیں گے یہاں تک کہ آپ کے سامنے جان کی بازی لگا دیں گے. مقداد کی تقریر سے صحابہ میں ایک زبردست جوش خروش پیدا ہوا, اور جو لوگ پہلے تیار نہیں تھے لڑنے کے لیے وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے, اور حضرت کا چہرہ انور ایسا چمک گیا خوشی سے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. بخاری میں ہے سر وستنار وجہ, خوشی سے چہرہ انور ایسا سرخ سفید ہو گیا, اور آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ مقداد کی تقریر کے ساتھ ہی ملائک کا نزول شروع ہو گیا. اور یہ ایک موضوع ہے کہ کس کی تقریر کب کارگر ہوئی, کس کی تقریر کب کارگر ہوئی ہے. حسن بصری کو 300 مرتبہ حجاج ابن یوسف نے بلایا دربار میں قتل کرنے کے لیے, لیکن حسن بصری جب وہاں گفتگو کر لیتا تھا تو حجاج ابن یوسف سہم جاتا تھا, اور لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا اس جیسے انسان میرے پاس اور نہیں ہے, بہت قیمتی انسان ہے, چھوڑ دیتا. امام ابو حنیفہ کی تقریر دہریہ کے خلاف بصرہ میں مشہور ہے, حسن بصری کی موجودگی ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں بعض بزرگوں کی ایسی تقریر تھی. ہندوستان میں شاہ اسماعیل کی تقریر تھی, دہلی کے بازاروں میں سناٹا چھا جاتا تھا, اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دہلی میں ایک شاہ اسماعیل ہے اور کوئی نہیں جب آپ کی وطین و زیتونی کی تقریر شروع ہو جاتی. مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تقریر خیرآباد کے اندر بڑی مشہور تقریر ہے. تحذیر الناس شائع ہو گئی تھی اور مبتدئین نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا, آپ کو کام پڑ گیا خیرآباد جانے کا, دو دیوبند کے حضرات نے کہا حالات صحیح نہیں ہے، خیر آباد تو نہ جائے، وہ تو ہنگامے کا مرکز ہے. مولانا نے فرمایا خدا خیر کرے. تشریف لے گئے خیر آباد تو اس دستور کے مطابق گیٹ پر شہر میں داخل ہوتے وقت اندراج ہوتا تھا، کون آیا کون گیا. تو اپنا تاریخی نام خورشید حسن لکھوایا، محمد قاسم بھی نہیں لکھوایا تاکہ ہنگامہ نہ ہو جائے. مولانا احمد حسن امرتسری آپ کے ساتھ تھے شاگرد. آپ آگے چل رہے تھے اور پیچھے سے فضلیہ خیر آبادی کے شاگرد پہنچ گئے اور وہ احمد حسن صاحب سے کچھ کہتے اور وہ جواب دیتے، پھر وہ کچھ کہتے پھر وہ جواب دیتے. مولانا احمد قاسم صاحب مڑ گئے اسے اور ان لوگوں کو کہا کہ ظاہر بات ہے احمد حسن میرا شاگرد ہے، اگر یہ بے بس ہو گیا تو میں آؤں گا، اور تم خیر آبادی کے شاگرد ہو، بہتر یہ ہے کہ اپنے استاذ کو لے آؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے شہر آ کر. آپ نے فرمایا بس آپ کے شہر آ کر آپ سے بات کرنی. پورے شہر میں ڈنڈورا ہوا، اعلانات ہوئے کہ تحذیر الناس پر مولانا احمد قاسم نانوتوی سے آج مناظرہ ہے. سیڑھی والی مسجد بڑی مشہور جگہ تھی اس زمانے میں، 1,00,000 آدمی وہاں جمع ہو کے تقریر سنتے. حضرت نے فرمایا سیڑھی والی مسجد آ جائیے. مغرب سے لے کر رات 2 بجے تک انتظار کیا، خیر آبادی نام کا کوئی آدمی نہیں آیا. مولانا احمد قاسم کی تقریر ہوئی اور تقریر ایسی تھی کہ خیر آباد کی زمین پر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد قیامت تک ایسا بیان ہو. آپ نے گفتگو میں یہ بھی فرمایا لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، آج ہم ان کے شہر آئے ہیں، وہ اپنے فتوے کو سمجھنے کے لیے آ جائیں، میں ان کو سمجھانے کے لیے ہر طرح حاضر ہوں. علماء نے لکھا ہے مولانا احمد قاسم کی یہ تاریخ دستاویز کی تقریر تھی. کس کی تقریر کہاں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے، یہ موضوع ہے، آپ کو سیر کراتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف شور ہوا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے علماء و طلباء میں تقریر کی اور قاری طیب صاحب کے مناقب بیان کیے. وہ لوگ جو شور کرنے والے تھے وہ مولانا قاری طیب صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی گلیوں میں معافی مانگ رہے تھے. مولانا حسین احمد صاحب نے ایسی تقریر کی. حضرت مولانا قاری طیب صاحب کا یہ واقعہ حضرت شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ بمبئی کے اندر بدعتیوں کا بہت زور تھا. حضرت شیخ الہند اور مولانا خلیل احمد اور حضرت گنگوئی جب حج کے لیے جا رہے تھے اور بمبئی سے روانگی تھی تو بمبئی کے مسلمانوں نے معذرت کی تھی کہ ہم دفاع نہیں کر سکتے، بدعتی اتنے زیادہ ہیں، اور ان بزرگوں نے قبرستان میں قیام کیا تھا. حضرت قاری طیب صاحب کو اس کا دلی صدمہ تھا کہ ایک بڑے شہر میں ہمارے بزرگ داخل نہیں ہو سکتے، توحید کوئی آسان کام نہیں، ایسے حالات گزرے. حضرت قاری طیب صاحب نے 1 مہینے کے لیے بمبئی بغیر پروگرام کے چلے گئے. وہاں ایک مسجد میں امام صاحب سے کہا میں قاری ہوں، تلاوت کرنا چاہتا ہوں. لوگ قرآن شریف شوق سے سنتے ہیں، اچھی بات ہے، تلاوت فرمائی، پھر کسی نے نماز کی درخواست کی نماز پڑھائی، پھر درس دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 1 مہینے میں 19 مساجد کے اندر قاری محمد طیب صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے فاضلوں کا تقرر کر لیا، اور دوسرے سال 3 مہینے کے لیے بمبئی ٹھہرے. حضرت شیخ الاسلام نے ان کے مناقب بیان کیے کہ قاری محمد طیب صاحب اتنے مفید آدمی ہے کہ جو کام ہمارے اکابر نہ کر سکے وہ بہترین طریقے سے کر گئے. اور جس وقت 100 سال بعد دارالعلوم دیوبند کا جشن تھا اور سینکڑوں میل کے رقبے پر ٹینٹ لگ رہا تھا، تو دہلی کے ٹینڈر ہاؤس نے साठ पैंसठ लाख रुपए मांगे टेंट लगाने के। कारी तैयब साहब ने हिंदुस्तान के अखबार में दे दिया कि इतना बड़ा बिल दारुल मदा नहीं कर सकता। तो बंबई से एक मुसलमान ने अखबार में कारी साहब को बयान दिया कि दारुल देवबंद के 7 साल तकरीब में जितने टेंट चाहिए वो मेरी तरफ से लगे। और वही से उसी अखबार में दिल्ली के उसी टेंडर हाउस को हुक्म दिया कि आप फौरन देवबंद पहुंचे, टेंट लगाएं, मैं बिल अदा करूंगा। और पूरे मुल्क के अंदर जो टेंडर हाउस थे सबको कहा कि तुम दारुल देवबंद जाओ और उसके जलसे में टेंट लगाओ, क्योंकि कारी साहब की खिदमत का नतीजा था। और बअम्र तकवीनी जब कारी साहब दारुल देवबंद से अलहदा हुए तो दारुल देवबंद जैसे दारुल बंबई के मुसलमानों ने जामा मस्जिद में बना करके दे दिया, जो वक्फ दारुल उलूम आज कहलाता है।
ये तकरीर की बरकत है।
मिक्दाद इब्न अल-अस्वद ने तकरीर की और सहाबा को और पैगंबर को और खुदा को वो तकरीर पसंद आई। इससे पता चलता है कि तकरीर बड़ी ताकत की चीज। दारुल उलूम देवबंद के 7 साल तकरीब में बहुत उलमा जमा थे, लेकिन आखिरी दिन मौलाना मुफ्ती महमूद की तकरीर हुई थी। उस तकरीर पर लोगों ने कहा था कि शायद मुफ्ती साहब अब देर तक जिंदा न रहे। वो ऐसे हतमी दो टोक फसीह बलीग और मकासिद पर तकरीर थी। आपसे पहले मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने 1.25 घंटा तकरीर की और मुफ्ती साहब ने 20 मिनट की। उलमा लिखते थे वलिल्लाहि दर्रुहु जमाल बहर फिलकूस। 20 मिनट में आपने वो लालो जवाहर बखेरे। गुज़िश्ता 1.5 घंटे की तकरीर का वो धूमधाम नहीं रहा जो आपकी तकरीर का था।
मैं मौजूद था उस।
पाकिस्तान की तारीख में भी बड़ी बड़ी तकरीरें हुई। लाहौर में एक अजीम और इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा था। कुल पाकिस्तान के उलमाए देवबंद जमा थे। रात के 3 बजे मौलाना कारी अजमल खान साहब खड़े हो गए और वो तकरीर थी जो मौलाना ने की। शायद पूरी जिंदगी में ऐसी तकरीर वो न कर सके। और तकरीर के बाद ये शेर पढ़ा, हम बदलना चाहते थे नज्म में खाना तमाम, आपने बदला है मगर सिर्फ में खाने का नाम। सिर्फ इस्लामाबाद नाम रख के क्या होता है, पूरा इस्लाम आना चाहिए था। हजरत मौलाना हबीबुल्ला मुख्तार शहीद पर उस दौरानिये में मस्जिद में मेरी तकरीर हुई। मक्का में जाकर मौलाना मोहम्मद मक्की ने उसके एजाज में दावत की कि आपकी तकरीर मिनोहान बांग्लादेश में सुनिए। अल्लामा खालिद महमूद ने बरतानिया से मुझे उसके इनामात भेजे कि तकरीरें आपने बहुत की होगी, ये तकरीर कुछ और है। और उस वक्त का ज़र्ब मोमिन भर पड़ा है उससे, देख लो कि वो कैसी तकरीर थी। बन्नौरिया में गलतफहमी के नतीजे में एक जिंदीक को खड़ा किया गया और उसने सरफराज खान साहब की मौजूदगी में कहा कि मौजूदा निजाम मदारिस और तदरीस का नाकाम निजाम है, इसको खत्म करके खानकाई निजाम राइज करना पड़ेगा। ये जंदकत का पहला मरहला है जो दीन वालों में शुरू हुआ है। सब उलमा बैठे थे, सब जानते थे कि गलत बात है। बड़े काबिर बैठे थे, मुझे ख्याल तक नहीं था कि कुरा फाल बना में मैंने दीवाना जदर। जब तकरीर उनकी खत्म हो गई सब उलमा जल भून गए थे। तो मौलाना जमील खान मरहूम और निजामुद्दीन मरहूम के कहने से असलम शेखपुरी ने मेरे नाम का ऐलान किया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये बड़े हजरात का काम है वो जवाब दे, ये तो लड़ाने वाली बात। लेकिन मौलाना सरफराज खान से मुद्दजिल्लू ने फरमाया कि तकरीर आपको करनी है। जब मैंने देखा कि और लाउड स्पीकर इसी तरह पड़ा रहा, मैं आ नहीं रहा था, वो दूसरा ऐलान कर नहीं रहे थे। दौरे हदीस के तलबा भी दरखास्त करने लगे, सामने बैठे थे खत्म बुखारी के लिए। بامر مجبوری میں شروع ہوا اور میں نے یہ شعر پڑھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تیری آگے. اب میں نے کہا جب سے انبیاء کی اور خاص کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی ہے، قرآن کریم نازل ہوا اور اسلام آیا ہے، اس دن سے علم مدرسے تدریس یہ کامیاب ہے اور قیامت تک کامیاب رہے گا. بعض لوگ بصارت اور بصیرت کے معذور ہے، ان کے لیے معالجے کی ضرورت ہے. اذا لم تر الہلال فسلم للناس لرعوه بالابصاری. خوب موج میں تقریر کی. اس دوران مولانا حسن جان صاحب ڈھاکے سے واپس ہو کے یہاں دفتر کے سامنے اکیلے بیٹھے تھے، اطلاع آ گئی. تو میں نے تقریر کے بعد ان سے مختصر عذر کیا اور میں پیچھے کی طرف نکلا. منصور بھائی نے کہا گاڑی یہی کھڑی ہے. تو مفتی نظام الدین دوڑے دوڑے آ رہا ہے. میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے مولوی نعیم کو اسلم شیخ پوری کو عذر کیا ہے، میں نہیں ٹھہر سکتا. انہوں نے کہا نہیں، ٹھہرنے کی بات نہیں، میں نے آپ کی تقریر کے دوران عہد کیا تھا اللہ سے کہ میں آپ کے پیشانی کا بوسہ لوں گا. تقریر ایسی ہوئی ہے کہ زندگی بھر یاد رہے گی. اور اس تقریر کی برکت سے اس زندگی کا دوبارہ کراچی آنا نہیں ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے. تو حضرت مقداد ابن الاسود نے تقریر کی بدر کے میدان میں، اور اس تقریر سے صحابہ میں جوش آیا، حضرت کی تسلی ہوئی، فرشتوں کا نزول شروع ہوا اور مسلمانوں پر جہاد کا ایسا غلبہ ہوا کہ جو پہلے سہمے ہوئے تھے اب ان سے زیادہ جری کوئی نہیں تھا. تقریر کہتے ہیں اس کو ہے جو کمزور دل کو مضبوط کر لے، جو پست ارادے کو باہمت بنائے، اور جو مقاصد سے بے خبروں کو مقاصد سے آشنا کر لے، اس کو تقریر کہتے ہیں. صرف دوست و بزرگوں سے تقریر نہیں ہوتی. کما خرج ربک من بیتک بالحق، یاد کرنے کا ہے جس وقت نکالا تھا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے بالحق کے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا پسند نہیں کر رہا تھا، لڑائی بہت ہی تکلیف دہ تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، یہ لڑتے ہیں آپ کے ساتھ حق میں جبکہ واضح ہو گیا. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، گویا کہ ان کو ہانکایا جاتا ہے موت کی طرف. وَهُمْ يَنظُرُونَ، یہ دیکھ رہے ہو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرنے کا ہے جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے دو گروہ میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ بے شک یہ تمہیں مل کے رہے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح، شوکا کہتے کانٹے کو، غیر کانٹے دار، غیر مسلح، یعنی ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے آئے، اس میں ہتھیار نہیں تھا نا، وہ تم کو ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ارادہ فرمایا اللہ نے کہ محکم کر لے حق کو اپنے کلموں سے. وَيَقْتَ عَذَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور ختم کا کاٹ کے رکھ دے جڑے کافروں کی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ مضبوط کر دے حق کو اور ڈسمس کرے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، پہلا مارکہ اور وہ گھمسان کا ہو، اور پہلا مارکہ اور اس میں خدا تعالی حق کو فتح دے. نیو سعید آباد میں چار پروفیسر کسی غلط فہمی کے نتیجے میں غیر مقلد ہو گئے. مقامی اہل حق علماء نے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان مدظ اللو کو خط لکھا کہ سندھ کا یہ حال ہے. مولانا نے ان کو لکھا کہ تم مولانا امین اوکاڑوی کو مناظرے کے لیے کہہ دو، میں ان کو حکم دیتا ہوں وہ تشریف لائیں گے، اللہ تعالی فضا کو بہتر کر دے گا. وقت مقررہ پر مولانا امین صاحب اوکاڑا تشریف لائے. جس جگہ مولوی جمع تھے وہ اور تھی، اور مناظرہ پیر بدیع الدین کے گھر پر ہو رہا تھا جو غیر مقلدوں کے ہاں حافظ الحدیث اور امام بخاری سمجھا جاتا تھا. مولانا ریل گاڑی سے اترے، میلے کو چیلے گرد غبار سے آلودہ پریشان حال، وہاں آئے آپس میں مولوی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, پیر صاحب سے مناظرہ بڑا مشکل ہے, پیر صاحب تو قیامت ہے, یہ وہ ہے, ماسٹر امین غریب کیا کرے گا. مولانا نے سن لی بات, حضرت نے فرمایا مجھے نہانا ہے, مجھے امین, اچھا آپ امین مناظرہ کرنے آئے. مولانا نے کہا مجھے نہانا ہے, کہا ادھر غسل خانہ ہے جاؤ. کیسے گھبرائے ہوئے اپنے لوگ. حضرت فرماتے تھے میں نے کہا خدایا پیر صاحب کے ساتھ تو دیکھوں گا, ہمارے لوگ مر رہے ہیں. کہا میں نہا کے آیا بیٹھ گیا. کہا مجھے کہا آپ مناظرہ کر سکتے ہیں. کہا میں نے کہا اللہ کی توفیق سے آپ کی دعا سے مناظرہ کر لیں گے. کہا پیر صاحب سے حرم کے علماء ڈرتے ہیں. مولانا نے فرمایا حرم والے ڈرتے ہوں گے, ہم ڈرانے آئے, ڈرنے نہیں آئے. پیر صاحب کو بڑی حدیث یاد ہے, آپ کو اتنی یاد ہے؟ مولانا نے فرمایا جو حدیث محدثین نے کتابوں میں لکھی ان کے اندر تو پیر صاحب ہارا ہی ہارا ہے, اور اگر اس نے کوئی نئی فیکٹری لگائی ہے تو آج اس کو بھی چیک کر لیں گے. جب مولانا نے یہ باتیں کی تو اپنی لوگوں میں جان پڑ گئی, آپس میں کہنے لگے جانتا تو خوب ہے. آپ نے فرمایا مناظرہ کہاں ہے؟ پیر صاحب کے کوٹھی پر. آپ نے آہستہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہ اس قدر بزدلی اور کمکلی تو مخالف کے گھر پر مناظرہ رکھا. لیکن حضرت نے فرمایا میں نے زور سے نہیں پڑھا کہ یہ ڈر نہ جائے. کہا میں نے کہا ٹھیک ہے چلے. وہاں پہنچ گئے, پیر صاحب اپنے دھرم میں لیٹے ہوئے تھے, چار چھ آدمی آگے پیچھے سے چاپی کر رہے تھے. حضرت نے کہا السلام علیکم, تم مناظرہ کرنے آئے ہو؟ بغیر وعلیکم السلام. اچھا ایسا ہے, یہ میں نے شرطیں لکھی ہے 16 صفحے میں, تم آرام سے ان کو پڑھ لو, سمجھ لو, پھر اپنی شرطیں بتاؤ, پھر مناظرہ ہوگا. مطلب یہ کہ آج کا دن تو آپ پڑھ لے, اگلے دن لکھے, تیسرے دن مناظرہ ہوگا. مولانا نے انہی شرطوں کے نیچے دستخط کیے اور فرمایا آپ کی شرطوں پر مناظرہ ہے, اور 16 صفحوں کی گڈی واپس پھینک دی. آپ کھڑے ہو جائیں مناظرہ شروع کر لیں, وقت ضائع کرنے کے لیے لیٹے ہوئے. وہ اٹھ گیا اس طرح سے, اللہ میری امداد فرما, غرب کشتن بروز اول. حضرت نے فرمایا میں نے اس پہ لکھا کہ پیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل حدیث ہے, اہل حدیث کا ہر کام حدیث کے مطابق ہوگا, اس میں جو شرطیں صحیح حدیث کے مطابق ہے وہ مانی جائے گی, باقی مسترد کر دی جائے گی اسی مجلس میں, اور یہ پیر صاحب کو ماننا پڑے گا. اور نیچے میں نے دستخط کیے. حضرت اس وقت یہ فرماتے تھے کہ میں نے کہا یا اللہ سن کا پہلا مناظرہ ہے اور مخالف انتہائی مشہور اور ان کا معتمد ہے, اس میں حق کو فتح عطا فرما تاکہ آئندہ کوئی ہلے نہیں. مناظرہ اس شان سے ہوا کہ 6 گھنٹے کے بعد پیر صاحب نے مولانا امین صاحب سے کہا خدا تعالیٰ نے آپ کو علم بڑا دیا ہے, انصاف اور رحم نہیں دیا ہے, میں 85 سال کا بوڑھا تھک گیا ہوں, جو مجھے یاد تھا وہ بھی بھول گیا ہوں, اب مناظرہ بند کر دو. اس مناظرے سے 3 فائدے ہوئے. آئندہ میں نہیں کہوں گا کہ حنفی مذہب حدیث کے خلاف ہے, یہ بھی نہیں کہوں گا کہ حناف کے پاس احادیث نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جو بات ہم کہتے ہیں وہی حرف آخر ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بات صحیح نکلے. دماغ ٹکانے لگ گئے نا. تو یہ پہلا مارکا تھا بدر کا. آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار اصحاب چاہتے تھے کہ ثابت ہو جائے حق اللہ کے کلموں سے. معلوم ہوا کہ کلمات میں اتنا زور ہے کہ اس سے حق کو فتح نصیب ہو سکتی ہے. کلمات موطا امام مالک میں کعب اخبار نے کہا ہے کلمات اقولہن صباحا و مساء, کچھ کلمے ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں, نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدا بنا دیتے. اور اسی کلمات پر موطا امام مالک کتاب الدعوات ختم ہے. اعوذ بوجه اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وزرع. یہ کلمات
صبح و شام پڑھا کرو.
کبھی بھی دشمن تم پر فتحیاب نہیں ہو. ان یحق الحق بکلماتہ, کہ ثابت کر دے اللہ حق کو کلموں کے ساتھ. ویقطع دابر الکافرین, اور کاٹ کے رکھ دے جڑے کافروں کی حق کے فتح کے لیے, اور کفار کی تذلیل کے لیے کلمات کا استعمال میزائل اور کیمیکل سے زیادہ زوردار ہے. لیحق الحق کا, تاکہ پختہ کرے حق, ثابت کرے نہ پختہ کرے. ویبطل الباطل, اور بالکل ختم کر دے باطل کو. ولو کرہ المجرمون, اگرچہ جرائم پیشہ لوگ پسند نہ کرے. بدر کے میدان میں ایک مشکل یہ پیش آئی کہ جو پانی کی جگہ تھی وہ مشرکین کے قبضے میں آئی, اور جو ریتیلی جگہ تھی نشیبی وہ صحابہ کو مل گئی, اور وہ جو ڈھلان کی جگہ تھی جنگ کے لیے مفید وہ مشرکین کے ہاتھوں میں آئی. صحابہ کو ابتدا ہی سے پیاس لگی, اور رات کو بعضوں کو غسل کی بھی ضرورت پیش آئی, اور پانی کے چشمہ ان کے قبضے میں ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ دعا اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اے اللہ پانی کا انتظام فرما, اور دوسرا یہ کہ تعداد مشرکین کی اور استعداد دونوں زیادہ تھی, ان کے مقابلے میں اللہ سے مدد و نصرت بھی آپ مانگ رہے تھے. طلبہ غور کرے بات کو, دو مشکل درپیش تھی, ایک پانی کی دوسری نصرت اور مدد کی. اس وقت آپ جو فریاد کر رہے تھے حق کے حضور, استغاثہ فرما رہے تھے, آپ کے استغاثہ غوث سے بھی تھا, غوث عون کو کہتے ہیں مدد کو, اور آپ کا استغاثہ غیث سے بھی تھا, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ بارش کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا صیغہ استعمال کیا جس کے دونوں معنی بنتے ہیں, یعنی مدد بھی بھیج رہا ہوں بارش بھی برسا رہا ہوں. دونوں دعائیں قبول ہوئی, بارش ہو گئی, نشیبی جگہ بھر گئی, صحابہ نے پیا, نہایا, مویشیوں کو پلایا, اور وہ جو مشرکین کی جگہ تھی ڈھلان وہ سلپ ہو گئی. اب مشرک پاؤں رکھتا ہے ڈاز, ادھر جا کے گر جاتا ہے, پہلے سے ان کے گھٹنے اور رانے ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی, اور مشرکین کی ابتدائی ہمت ٹوٹ گئی. اس تستغیثون ربکم, جس وقت کہ تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے, استغاثہ طلب الغوث سے بھی ہے اور طلب الغیث سے بھی ہے, یہ مشترک ابواب ہے. جب اس کا مصدر آ جائے غوثن تو اون و مدد کے معنی میں, اور جب مصدر آ جائے غیثن تو بارش کے معنی میں. جس وقت تم مدد مانگ رہے تھے یہ بھی صحیح ہے, اور بارش مانگ رہے تھے یہ بھی صحیح ہے, مدد کی ضرورت زیادہ تھی, اس کا ذکر پہلے ہوا. فاستجاب لکم, بس دعا قبول کی تمہاری رب نے. انی ممدکم, میں تمہاری مدد کروں گا. بالف من الملائکۃ, 1000 فرشتوں سے. مردفینا, پیدر پہ آئیں گے. مشرکین کے تعداد 1000 بر تھی. حق تعالیٰ نے تسلی دی پیغمبر کے جان نثار مخلص صحابہ کو کہ میں بھی 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور نہیں بھیجا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. ولتطمئن بہ قلوبکم, اور تاکہ پختہ رہے اس سے آپ کے دل. وما النصر الا من عند اللہ, نہیں ہوتی مدد مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں.